الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. قرآن کریم کا اعلان ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان کے اوپر وہ دین حق کو غلبہ دلا دے, چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. قرآن کی مشہور و معروف آیت کے ذیل میں میں نے آپ کی خدمت میں حالات کا تجزیہ کیا تھا کہ ایک طرف قرآن کا اعلان ہے کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام غالب آ جائے, دوسری طرف تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس دن اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آ گیا ہو. تاریخ میں اور قرآن میں بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی دین اسلام کا غلبہ ہے. تاریخ اپنے دامن میں کوئی ایسی مثال دکھانے سے قاصر ہے کہ جس میں ایک لمحے کے لیے, ایک دن کے لیے, کچھ منٹ کے لیے دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آیت کے علاوہ یہ حدیث ہوتی تو ہم تعبیر کر لیتے, لیکن قرآن کی آیت ہے, قرآن کا بیان ہے, رب العالمین کی گفتگو ہے, اور یہ وہ گفتگو ہے جو مقام اعجاز میں ہے, موجودہ ہے یہ گفتگو, جس جیسی گفتگو ممکن نہیں نہ الفاظ کے اعتبار سے, نہ معانی کے اعتبار سے, نہ دل میں بدی کے اعتبار سے, نہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تاریخ میں ایسا کوئی دن ہمیں نہیں ملتا ہے تو پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صرف ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے, عالم اسلام کی جتنی قومیں ہیں, عالم اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ اس آیت کے اوپر سوچیں اور سوچ کر کے جواب دیں, اس لیے کہ قرآن کسی ایک فرقے کی کتاب نہیں ہے, قرآن کسی مسلک کی کتاب نہیں ہے, یہ کسی مسلک کے فتاوے کی کتاب نہیں ہے کہ جس نے لکھا ہے وہ جانے, نہیں, بھیجنے والا پروردگار ہے اور جس کے سینے پر نازل ہوئی ہے وہ ہے پیغمبر اسلام. ماننے والے پیغمبر اسلام کے بھی ماننے والے ہیں اور خداوند عالم کے بھی ماننے والے ہیں. لہذا جہاں جہاں توحید کے اوپر ایمان ہوگا, جہاں جہاں رسالت کے اوپر ایمان ہوگا, ان افراد سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر پیغمبر حیات ہوتے, پیغمبر زندہ ہوتے, تو اس بات کا امکان پایا جاتا تھا کہ رسول کی ابتدائی زندگی میں دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہ ہو سکا. رسول اسلام کی پرشباب زندگی میں دین اسلام کو فوقیت اور غلبہ حاصل نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, ابتدا میں غلبہ حاصل نہیں ہوا, لیکن اگر رسول کے جاتے جاتے غلبہ حاصل ہو جائے تو رسول کے آنے کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے یا مکمل نہیں ہو جاتا؟ عزیزان گرامی, جب ہم پیغمبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو حضور تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد 63 سال کی زندگی انہوں نے اس دار فنا میں گزاری اور یہاں سے انتقال فرما دیں. یعنی رسول کی حیات کی فائل بند. اب رسول اس دنیا سے چلے گئے, اب رسول کا جو کام تھا اگر رسول نے اپنی زندگی میں کر دیا تب تو وہ مکمل ہو گیا, لیکن اگر حیات پیغمبر میں وہ کام مکمل نہ ہو سکا تو یہ کہنا پڑے گا کہ حضور انتقال کر گئے اور وہ کام نامکمل رہ گیا. اس آیت کے ذیل میں میں عالم اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اگر حضور کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو تمہارے لیے یہ آیت قابل تعویل تھی, لیکن حضور کی رحلت ہوئی ہے 11 ہجری میں اور اسلام کو غلبہ 800 سال کے بعد بھی حاصل نہ ہو سکا, نہ کل 313 مسلمانوں کے مجمع میں غلبہ حاصل ہوا تھا اور نہ 8 کروڑوں کی تعداد میں صاحبان اسلام کے ہوتے ہوئے غلبہ حاصل ہوا. تو کیا یہ مان لیا جائے کہ پیغمبر کو جس مقصد کے لیے خدا نے بھیجا تھا وہ مقصد ناکام ہو گیا؟ کیا یہ مان لیا جائے کہ پیغمبر کو جس مقصد اور ہدف کے لیے خداوند عالم نے مبعوث کیا تھا پیغمبر اس ہدف میں ناکام ہو گئے؟ مار اللہ, اگر ناکام ہو گئے تو خدا نے ایسے رسول کو بھیجا ہی کیوں؟ اور اگر بھیجا تھا تو کم سے کم ہر منزل پر جو منزل اعجاز دکھائی دیتی ہے اس منزل پر بھی خداوند عالم کو چاہیے تھا کہ اپنے رسول کی مدد کرتا, نصرت کرتا, حمایت کرتا تاکہ ساری کائنات کے ابھیان کے اوپر دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو جاتا. لیکن نہ یہاں پر خدا کی مدد دکھائی دیتی ہے نہ خدا کی نصرت دکھائی دیتی ہے. اور آپ اپنے دعوت راج کے لیے احتیاط کر رہا سبھی کو بات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا, کس لیے بھیجا؟ ادیان کے اوپر دین اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے بھیجا. عزیزان گرامی, پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے اور جاتے جاتے اعلان کر گئے انی تارکم فیکم مستقر, میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دو چیزیں معمولی نہیں ہیں, ثقلین ہیں, یعنی دو گنا بہت چیزیں ہیں, دو قیمتی چیزیں ہیں, دو غیر معمولی چیزیں. کون کون؟ کتاب اللہ بیت رہتے ہیں, ایک اللہ کی کتاب, ایک اللہ کی کتاب, ایک میری طرف, پیغمبر کی حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس میں مسلمانوں کے اختلاف نہیں. الفاظ تھوڑا سا آگے پیچھے کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں بہت ہی ہلکا پھلکا اختلاف کا کرتا, یعنی کبھی قتلین کی تعبیر قدرتی سے ہوئی ہے کبھی احتیاطی سے, بات وہی ہے. کبھی نہیں جب طریقہ پہلے آیا ہے, کبھی بعد سے آیا ہے. یعنی خود حدیث کا جو مفہوم ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دونوں ذرا بہت چیزیں ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والی نہیں ہیں, یہاں تک کہ یہ حاصل کرنا پڑتا ہے. آپ کی مطلب کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم معتبر بھی ہے, مسلم بھی ہے, قابل اعتبار بھی ہے, لوگوں لوگ جو ہے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں. حدیث سے کیا اعلان کیا کہ آپ ایک کتاب خدا چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک اپنے اپنی طرف چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کا ہمارا نہیں اثر تھا تو دونوں کتاب خدا اور میرے ہفتے کے ہدے یہ دونوں جدا نہ ہوں گے حتی یرد علی, یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں, یعنی حوض کوثر تک پہنچنے سے پہلے ان دونوں میں اضطراب اور جدائی کیا بنتی ہے خبر پیدا کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے, اب ہمیں پیغمبر کے بعد دین لینا ہے, کس سے لیں؟ پیغمبر کے بعد ہمیں حلال حرام سیکھنا ہے. پیغمبر نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک میرے اہل بیت ہیں, ایک کتاب پروردگار. یہ دو چیزیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کلام پروردگار کافی تھا مسلمانوں کی ہدایت کے لیے, مسلمانوں کی رسوئی کے لیے. یہ پروردگار کا کلام, معبود کا کلام ہے, ہدایت کی کوئی کلام نہیں ہے. حدیثہ نگرانی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ کلام میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو خدا کی قسم کلام اپنی جگہ کامل ہے, اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں پایا جاتا. لیکن مستی یہ ہے کہ کلام اتنا اونچا ہے کہ جب تک کوئی اونچا نہ سمجھائے سمجھ میں نہیں آتا. کلام جو ہے اس میں کمی نہیں ہے, ہمارے فہم میں کمی ہے, ہمارے ادراک میں کمی ہے, جو بھی ہے. اس لیے اسی منزل پر ہمیں بیٹھ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. سمجھ رہا ہے کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد اسلام کا غلبہ ہے تمام ادیان کے اوپر. اور جب ہم منزل عمل میں دیکھتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دیتی. اگر ہم اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دیں تو یہ آیت بغیر تعبیر کے رہ جائے گی. پیغمبر نے آواز دی کہ دیکھو اگر میں چلا جاؤں اور میرے جانے سے سب کچھ ختم ہو جائے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں چلا گیا اور میرا مقصد ختم ہو گیا. میں چلا جاؤں گا لیکن اپنے جیسے چھوڑ کے جاؤں گا, جن کا پیر میرا پیر ہوگا, جن کی سیرت میری سیرت ہوگی, جن کا کردار میرا کردار ہوگا, کام وہ کریں گے, مقصد میرا سامنے آئے گا. اگر اجبیر کو نظر انداز کرتے ہیں یہ پورا آواز دیتے ہیں میرے پاس میرے سب کاغذ کرنے والا تھا, ایسے اپرادھ ہوں گے کہ جس کا گوشت میرا گوشت ہوگا, ایسے اپرادھ ہوں گے کہ جس کا خون میرا خون ہوگا, اس سے بالا تر ایسے اپرادھ ہوں گے کہ جن کی جنگ میری جنگ ہوگی, جن کی پرو میری. یعنی کوئی کردار ایسا پایا جاتا ہے بعد پیغمبر, کہ پیغمبر کے کردار میں اور اس کے کردار میں اتنی ہم آہنگی اور اتنا اتحاد پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اس کے پیر کو اپنا پیر کر رہے ہیں. پیغمبر اس کے دل پر سب کرتے ہیں, پیغمبر اس کے مزاج پر سب داد کر رہے ہیں. تو مطلب اس کا کہ اگر کوئی ایسا کردار پایا جائے کہ جس میں اتنی آبادی اب ہوں, جس میں اتنی بلندی ہو, جس میں اتنی عظمت ہو کہ پیغمبر کی جگہ کو پر کر لے, تو پھر اب اگر پیغمبر سامنے نہ بھی رہے تو پیغمبر کا مشن ناکام ہونے والا نہیں, پیغمبر کا مقصد ناکام ہونے والا نہیں ہے. عزیزو پیغمبر آئے اور پیغمبر کے ساتھ ائمہ کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور ایسا سلسلہ کے جو معصوم سلسلہ میں جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں, معصوم کا ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم گناہ سوچتے بھی ہیں, گناہ کرتے ہیں, معصوم گناہ سوچتا بھی, گناہ کرنا تو بہت کچھ ہے, بلکہ اس سے بالا تر کہہ دوں نہ سوچنے کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ بھی نہیں پاتا. یہ کہ گناہ ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر, گناہ ہوتا ہے احتیاط کی بنیاد کے اوپر. جہاں جہاں جہالت پائی جائے گی وہاں وہاں گناہ پایا جائے گا, اور جیسے جیسے علم آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے وہاں سے دوری ہوتی جائے گی. آپ تصور فرما سکتے ہیں کہ رات میں بارش ہوئی, سڑک کے اوپر پانی بھرا ہوا, پیاس لگی ہے, پیاس پانی پینے میں बहुत अच्छा अपना पानी है, रात भी बनता गंदा पानी नहीं है, साफ पानी है। लेकिन एक आदमी जिसको ये पता है कि माइक्रोब क्या चीज होती है, इंफेक्शन क्या चीज है, आलूदगी क्या चीज है, जब तक उसकी आप सलामत तब तक तो पानी नहीं है। पानी पीना तो दरकिनार है, तो पानी से आप भी नहीं धोएगा। क्यों? इसलिए उसे ये पता है कि ये गंदा पानी है, तो कोई भी नहीं सकता है उसके लिए कि हम इस पानी को पी सकेंगे, या इस पानी से अपने चेहरे को धो सकेंगे, या इस पानी से अपने हाथ को धो सकेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कहीं आदमी मजबूर है जिसका हाथ पकड़ा है, क्यों नहीं धो सकता है हाथ, क्यों नहीं पी सकता ये पानी, क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता ये पानी, तो थोड़े ऊपर करेंगे बर्फ का। इसलिए इसकी आप सलामत है, इसको मालूम है कि जब पानी आलूदा है, तो पता ये चला कि जिसको ये मालूम होता है कि ये आलूदा है, ये नदी से ये गंदा है, तो न सिर्फ ये कि उस पानी को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इस्तेमाल के लिए सोचता भी नहीं है। और सब चीजों यही बात है आले मोहम्मद अरे मुस्तराम के सिलसिले में, तो गुनाह क्यों नहीं सोच सकते, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि गुनाहों की गंदगी क्या है। ये तो हमारे यहाँ का आलम है कि जब हम थोड़ा सा मानवीयत इख्तियार करते हैं, दुआओं से सरोकार रखते हैं, बाजा है रब्बुल आलमीन से राबिता रखते हैं, एक बुलंदी पैदा होती है, अजमत पैदा होती है, तब हमारे अंदर इतनी रूहानियत पैदा होती है कि गुनाह हमसे दूर होता है, हम गुनाह से। तो आले मोहम्मद का इल्म कितना होगा, जो अपने इल्म की तकात दे देते हैं तो दूसरे लोग इमाम बन जाते हैं। और ये शौक है उम्मत का कि इमाम को इमाम माने या न माने, उस्ताद को इमाम माने या न माने, शागिर्द की इमामत का बार बार इंतजार करते हैं। धन्यवाद पर मोहम्मद वाल। तो गुनाह क्या होता है ये पता ही नहीं है। सामने वाली चीज का मतलब लिहाजा या इन्हीं की बुनियाद के ऊपर मैं कैसी चीज इस्तेमाल करता है जिसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या एहतियात की बुनियाद के ऊपर एहतियात की कई किस्में होती है, कभी अपराध होता था मैं किस तरह करता था। एक दफा एहतियात तो होती है कि जब इंसान की जिंदगी पर बनाती, एक दफा एहतियात होती है कि इंसान आम तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहता है, बहुत है। कहने का मकसद यह है कि ये जो गुनाह होता है तो इस बुनियाद के ऊपर कि इंसान या तो लाइल्म होता है या एहतियात और जरूरत प्रतीत करता। अगर इल्म आले मोहम्मद का अंदाजा लगाना है तो सारी कायनात इल्म आले मोहम्मद का सदका खा रही है, और अगर एहतियात की बुनियाद को देखना है तो ये वो अपराध है कि जो खुद वाके में रह के शायर को देने के लिए कुछ बचा लेते करते शायर सारी बात नहीं करते कुछ रोज नहीं करते घर में इफ्तार का इंतजाम न हो उसके घर में सहज इफ्तार तो ज्यादा से कब तुम हासिल है सहज के मुकाबले इफ्तार के मौसम के ऊपर पानी पी के तरीके से मोहम्मद का मुकाज चाहे तो कायनात की दौलत उसके कदमों में आ जाए, लेकिन आलम यह है कि वो नर्स जो बच्चों की सेहतयाबी के लिए वालिदैन ने की थी, नर्स की थी वालिदैन ने, और जब उसकी अदायगी का मौका आता है तो वालिदैन भी रोजा रखते, वो बच्चे जो अजीब बीमारी से रुके हैं वो करीब جو گھر کی خادمہ ہے وہ بھی روزہ رکھتی, روزہ رکھ لیا لیکن افطار کا کوئی انتظام نہیں. مولا کائنات چاہتے ہیں جو ہم کی جہاں سے دودھ پلاتے ہیں جو پلاتے ہیں, فاطمہ نے دودھ کی چیز پوچھتے ہیں جو پوچھتے ہیں, پہلے بیٹھ کے دودھ پاتا ہے اور جب اتنی کردار کاٹ لیا تو پھر اس کے مقابلے میں جو قیمت جو حاصل ہو رہی اس کو بیٹھ کے آٹا تجار پر خود آٹے کو پنیر کیا, مغرب سے پہلے روٹیاں تیار ہوئیں, نمازیوں نے روزہ داروں نے نماز دی, نماز پڑھنے کے بعد دسترخوان بھی تھا, ایک ایک روٹی سب کے آگے. چاہتے ہیں کہ روٹی توڑ کر کے افطار کریں, ایک مرتبہ پتے در آواز آتی ہے کہ اہل بیت رسالت تم پر ہمارا سنا, تمہارے دروازے کے اوپر ایک مسکین کھڑا ہے, ایک نادار کھڑا ہے جو بھوکا پھر سے روٹیوں کا تالی. علی نے ہاتھ بڑھایا اپنے آگے کی روٹی, فاطمہ نے اپنے آگے کی روٹی اس کو دی, حسن اور حسین نے اپنے آگے کی روٹیاں اس کو دی. عزیزان گرامی ہماری جان قربان ہو جائے جدا کی صحابت پر, یہ تو رسول کا ٹھرانہ تھا, یہ تو رسول کا خون تھا جس نے خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کی بھوک کا انتظام کیا ہے, بیرابی کا انتظام کیا. لیکن یہ خاندان ایسا ہے جو غیر قوم کی ایک عورت جس گھر میں وابستہ ہو جاتی ہے تو وہی مزاج اس میں بھی آ جاتا ہے جو فاطمہ کا. جہاں پنجکن نے اپنی روٹیاں سائل کے حوالے کی تھی وہی جناب بدا نے آگے بڑھ کر کے اپنی روٹی بھی سائل کے حوالے کر دی. عزیزان گرامی کیسے کارے خیر والے ہیں, کیسی عظمت والے ہیں, کیسی ثقافت والے ہیں کہ ایک روٹی کافی تھی سائل کے لیے, اس لیے کیری کے آگے بھی ایک روٹی تھی, فاطمہ کے آگے بھی ایک روٹی تھی, ماننے والا بھی ایک تھا, ایک روٹی دے دی تھی علی نے کافی تھا. لیکن جب فاطمہ نے چاہا تو فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی, حسن نے اپنی روٹی دے دی, حسین نے اپنی روٹی دے دی, فرزا نے اپنی روٹی دے دی. ہمارا گھر ہوتا, ہمارا اپنا خاندان ہوتا تو کم سے کم اتنی مسلحت اندیشی ہوتی کہ اگر بڑے نے روٹی دے دی تھی تو اب بقیہ اپنی اپنی روٹی پکا لے تاکہ سب مل کے اس سے افطار کر لے. یہ ہمارا مزاج کہ جہاں پورے خاندان میں ایک آدمی اگر کارے خیر کر دے, ایک آدمی نے اگر چندے کی رسید کٹوا لی تو پورا خاندان بری ذمہ ہو جاتا, مسجد میں 30 روپئے دیتی ہے, 40 روپئے دیتی ہے, 50. اب اگر کسی نے سوال کر لیا کہ آپ نے چندہ دیا یا نہیں دیا تو آپ کتنی مرتبہ لو گے, ہمارے بزرگ نے تو دے دیا تھا تو پتا بھی چلا کہ ہمارا مزاج ثقافت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ کے دیتے ہیں کہ ہماری احتیاط کیا ہے, ان کی احتیاط کیا ہے, لیکن جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ پھر اس کی احتیاط ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حاضر تائی کی ثقافت کا ذکر ہوا علی کے ساتھ سے, حاضر تائی کی ثقافت کا ذکر ہوا, لوگوں نے بڑی تعریف کی, بڑا سخی تھا, بڑا دینے والا تھا, بخشنے والا تھا, اس کے اندر ایثار پایا جاتا تھا. ماں نے پوچھا کہ انداز ثقافت کیا تھا, کیا اس کے گھر کے 40 دروازے تھے, پتہ نہیں یہ مبالغے کے اوپر جواب جان رہے ہوں, اس کے گھر میں 40 دروازے تھے, اگر ایک زائل ایک دروازے پر آیا تو اس نے دے دیا, کہیں زائل دوسرے دروازے پہ آ گیا تو یہ نہیں کہتا تھا کہ تم کو ابھی دیتا پھر دیتا تھا, وہیں زائل تیسرے دروازے پہ آ جاتا تھا تو پھر دیتا تھا, یعنی 40 دروازے پر وہی زائل گھوم گھوم کے مانگتا رہے. अंतिम तिथि को मना नहीं करता। यकीनन जब हमारी सखावत का और हाजिम की सखावत का मुकाबला किया जाएगा तो हाजिम हर हाल तू तो सखा के जवाब से हमसे पारा दिखाई देगा। क्यों? इसलिए कि अगर हमारे दरवाजे पर एक ही फकीर दो तीन दिन आ गया तो हमें नागवार गुजर जाता है। क्या ये रोज का धंधा बना लिया? एक दफा रोक गया, दो दफा रोक ये रोज चला आता है, इसने घर दे दिया। तो अब अगर एक आदमी दो चार दिन में फकीर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो और एक आदमी एक ही फकीर को 40 दरवाजों पर एक ही दिन बर्दाश्त कर ले तो यकीनन ये दूध और सखावत की अजमत का नाम है। लेकिन एक मरतबा जब अली ने सुना कि हाजिम दाई के घर में 40 दरवाजे थे और 40 दरवाजे थे जो भीख दिया करता था, सखावत किया करता था, वाली ने आवाज दी कि पहले ही दरवाजे पर इतना क्यों न दे दिया गया कि दूसरे दरवाजे पर जाने की नौबत न आती। अजीजो कि अली रोटियां नहीं दे रहे हैं अपने आगे की बल्कि साहिल को खड़ी बना रहे हैं। इतना दे दूंगा क्या आइंदा तुम्हें दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। फलवार पर मोहम्मदवार वरना अगर अली ने सिर्फ एहतियात से पूरा किया होता तो हमें और अली में कोई फर्क न होता। हम भी जो फंस जाते हैं तो सखावत दिखा देते। जब कोई फकीर हमारे सामने आके इकरार करने लगता है तो फकीर की वजह से, देखने वालों की वजह से, खुद शर्म हया की वजह से कुछ न कुछ जैसे निकाल दिया करते हैं। तो मजबूर होकर के सखावत करना हो साहिब इख्तियार बन के आने वाले को गनी बना देना ये और है। आले मोहम्मद ने देख बताया कि कंजूसी से देना तुम्हारा काम है, सखावत के साथ देना ये हमारा काम है। सलावत पर मोहम्मद। ज्यादा जिसको एक रोटी चाहिए थी उसको पूरे घर की रोटी। पहले दिन मुमकिन है ये काम आसान हो इसलिए कि पहला रोजा है, बगैर शहर का रोजा, रोटियां दे दी, पानी पी लिया, कोई नमाज में मशगूल हो गया, कोई मुनाजात में मशगूल हो गया। लज्जत मुनाजात, लज्जत नमाज, लज्जत दुआ वो हो गई। जब इफ्तार ही नहीं हुआ तो सार क्या हुई? दूसरा दिन शुरू हो गया रोजा, अब तो पानी भी नहीं पी सकते। और आज के हिस्से का सूत काटा गया, चौ पीसा गया, रोटी बनाई गई, खाने के लिए बैठे थे कि एक मरतबा आवाज आई कि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर यतीम खड़ा। अजीजो मिस्कीन का लफ्ज इंसान के दिल को हिलाता है, इंसान के दिल को बेचैन करता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब लफ्ज यतीम आ जाता है तो यतीम का मतलब यह होता है, यतीम का इतलाक शरी एतवार से फलूस से पहले हुआ करता। 15 साल की उम्र से कम अगर बच्चे की उम्र है और उसने माँ का या बाप का साया सर तोड़ जाए तो उसको यतीम कहा जाता। आगे यतीम ने सवाल किया कि मैं भूखा हूँ, तुमसे रोटियों का तालिब हूँ। यकीनन पहले दिन की बनिस्बत आज अहले बैत को खुद इन रोटियों की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए कि दूसरा रोजा था। लेकिन उधर यतीम की आवाज आई और वही हुआ जो कल हुआ था। अली ने अपनी रोटी दी, फातिमा ने अपनी रोटी दी, हसन और हुसैन ने अपनी रोटियां दी, फिरदौस ने अपनी रोटी दी, फिर सबने पानी पी लिया। पानी पी के खुदा का शुक्र अदा किया। अजीजो अब تیسرا دن نمودار ہونے والا ہے, سحر کا نہ انتظام ہے نہ افطار کا انتظام. تیسرے دن میں بھوک کا عالم کیا ہوگا یہ وہی جانتا ہے جو ان بھوک کو برداشت کر سکتا ہو یا اس نے کیا. تیسرا دن آیا, دن تمام ہوا اور وہی ہوا جو کل ہوا, لیکن آج ایک فرق کے ساتھ. کل مسکین آیا تھا, یتیم آیا تھا. مسکین اور یتیم کا مطلب کم سے کم اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان رہا ہوگا, مذہب والا رہا ہوگا. لیکن اب تیسرے دن جو آیا ہے وہ نہ مسکین ہے نہ یتیم ہے, اسیر ہے. یہ واقعہ مدینے کا ہے. مدینے میں مسلمان اسیر ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اور اسیر بھی کون ہوگا؟ اسیر کا ایک اخلاق یہ ہوتا ہے کہ جب دو نظریات کے حاملوں میں جنگ ہوتی ہے تو جو آدمی اپنے مخالف نظریے والے کو جنگ کے میدان میں زخمی کرتا ہے یا گرفتار کرتا ہے, تو جو شخص گرفتار ہوتا ہے اس کو اسیر کہا جاتا. تو یعنی اسیر وہ ہوتا ہے جو جنگ کرنے آیا تھا. ایک دفعہ اس کے لیے انسان کے دل میں ہمدردی نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ وہی ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں آیا تھا. دوسرا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اسیر اسی وقت تک اسیر ہوتا ہے جب تک اسلام قبول نہ کر لے. یہ ہے کہ مسکین مسلمان ہوا, یتیم مسلمان ہوا, لیکن آج جو آیا ہے وہ کم سے کم اسیر ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن آواز دے رہا ہے مسکین ہوا یتیم ہوا اسیرا. یہ ترتیب بھی قرآن نے بتائی ہے کہ پہلے دن مسکین آیا ہے, دوسرے دن یتیم آیا ہے, اور تیسرے دن اسیر آیا. اب یہ آنے والا مسلمان نہیں ہے, لیکن اہل بیت سے جب روٹیوں کا سوال ہوا تو اہل بیت نے وہی انداز اختیار کیا جو کل یتیم اور مسکین کے ساتھ کیا تھا. آج تو کم سے کم یہ کر سکتے تھے کہ دو مسلمان تھے وہ صاحبان ایمان تھے, یتیم کی شکل میں آئے ہو یا مسکین کی شکل میں آئے ہو, لیکن آج تو اسیر آیا ہے جو نہ اپنے مذہب کا ہے نہ اپنی ملت کا ہے, نہ اس سے ہمارا ذاتی کوئی تعلق ہے, نہ اس سے ہمارا مذہبی کوئی تعلق ہے, لیکن اہل بیت کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر تیسرے دن مسکین آتا, تیسرے دن یتیم آتا, تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ شاید اہل بیت علیہ السلام شدت دور میں بھوک کی شدت میں بھی اسلام کی بنیاد کے اوپر یہ سخاوت دکھا رہے ہیں, لیکن اسیر میں آ کر کے سوال کر کے اور ساری لوڑیاں بٹور کر کے یہ بتا دیا کہ ان کے گھر کی سخاوت نہ اسلام دیکھتی ہے نہ ایمان دیکھتی ہے. جو بھی ان کے دروازے پہ آ کے مانتا ہے وہ غنی ہو کے جاتا ہے. سلام پر محمد والا. مسلمانوں کو دینا, اپنے ہم مذہب کو دینا یہ آسان ہے, لیکن انسانیت کے ناطے سے کسی کی مدد کرنا اس سے پہلے وید علیہ السلام کا تھا. اسیر کی مدد کی, جب آج تیسرا دن ہے, بھوک کی شدت ہے, اس میں اسیر کو دیا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کسی کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتی. مجھے ایک واقعہ ملتا ہے, مدینے میں ایک عورت تھی کہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنے یتیم بچے کی پرورش کیا کرتی. وہی ایک کام سہارا تھا اس کے آزوتے کے لیے, اس کی زندگی کے لیے. جب وہ بیمار پڑ گئی تو اب بچے کے غذا کا اور اس کی دوا کا کوئی انتظام نہیں ہو. بچہ برداشت کرتا رہا, ایک منزل ہوا آتی ہے کہ جب بچے کی چیخ نکل گئی, بھوک سے بلبلا رہا ہے بچہ, بھوک سے بے چین ہے بچہ, माँ से इकरार कर रहा है लेकिन माँ मजबूर है, न चल सकती है न उठ सकती है न कोई काम कर सकती है। आखिर में बच्चे से कहा कि तुम मदीने में पहले बनी हाशिम में चलो, वहां फातिमा बिन्त रसूल का घर पूछ लेना। मेरे लाल जाओ, अगर फातिमा के घर में कुछ होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। बच्चा छोटा है, कम सी का आलम है, बनी हाशिम के महल्ले में फातिमा का घर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए अभी रसूल जिंदा है, अभी फातिमा का एहतराम बरकरार है। बच्चा फातिमा के दरवाजे पर आया, माँ की हालत बयान की, अपनी भूख का किस्सा बयान किया, उसका चेहरा कुमलाया हुआ था शिद्दत अकश से, शिद्दत जू से। फातिमा ने आगे बढ़ के कलेजे से लगा लिया, लेकिन अजीजों फातिमा के यहाँ 3 दिन का फाका हो रहा था। बच्चे भूखे थे, अली भूखे थे, सच फातिमा भूखी थी, लेकिन आने वाले की भूख के लिए परेशान हो गया पूरा घर। अली से फातिमा ने कहा कि इस बच्चे के लिए कोई इंतजाम करो। अली गए, कर्ज ले आए यहूदी के यहां से, जो लाया गया पीसा गया, रोटियां पकाई गई। फातिमा ने गोद में उस बच्चे को बिठाया, सर पे हाथ तोड़ती जाती थी, अपने हाथों से लुकमा खिलाती जाती थी, आंखों से आंसू जारी थे। जब बच्चा खा चुका तो जो रोटियां पकी थी बच्चे के दामन में रखा, बच्चे को रुखसत कर दिया। एक मरतबा उस बच्चे ने कहा, बीवी रोटियां बच भी गई हैं और आपके बच्चे भी भूखे हैं, आप ये रोटियां उनको क्यों नहीं खिला रही हैं? सिर्फ हमारे साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है? एक मरतबा फातिमा की आंखों से आंसू जारी हो गए, फातिमा ने सर झुकाया, उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख करके आवाज दी कि हमने ये रोटियां तुम्हारे लिए पकाई थी, तुम्हारे हवाले की है, और ये सब कुछ इसलिए कि तुम यतीम हो और इस्लाम ने यतीमों के साथ ले सुलूक करने का हुक्म दिया। हसन और हुसैन के सर पर उदाहरण के बाद का सारा कायम है, लिहाजा ये रोटियां तुम ले जाओ, यतीम की परवरिश के ऊपर, यतीम की खबरगिरी के ऊपर फातिमा के ये अंदाज था। अजीजों, अपने बच्चे भूखे रह जाए, हसन और हुसैन जैसे फूल कुमला जाए, फातिमा गवारा कहती है, लेकिन मिल्लत के उम्मत के बच्चे, यतीम बच्चे अगर भूखे रह जाए, फातिमा को बर्दाश्त नहीं होता। मैं आवाज दूंगा, ए फातिमा, अरे ये मदीना है जहाँ आपने यतीम नवाजी की एक मिसाल कायम की है, अरे बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को पानी देना, ये तो बहुत बड़ा काम है। अरे आपकी ये तालीमात अगर किताबों में बाकी रह जाए तो अभी कर्बला बाकी है। खाना कीमती होता है लेकिन पानी तो कीमती नहीं होता, कीमती तब होता है जब न मिले। सुराज कह रही है बल खाती हुई, लेकिन आल मोहम्मद के लिए एक कतरा पानी फराहम नहीं होता। अजीजान गिरामी, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की प्यास का क्या आलम था, न इसका तसव्वुर हम कर सकते हैं, न इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। हाँ, हमें तारीख में एक मौका मिलता है कि जहाँ पर हुसैन ने अपनी प्यास का इजहार किया है, आवाज देते हैं कि बच्चों से मेरी निगाहों के सामने आसमान तक धुआं धुआं महसूस हो रहा है। हमारा सलाम हो हुसैन की अदब के ऊपर, हमारा लाखों सलाम हो हुसैन की प्यास के ऊपर। अजीजों, कोई जानवर के ऊपर भी पानी बंद नहीं करता, लेकिन हुसैन के छोटे छोटे बच्चे काली चूजे लिए हुए अलग की आवाजें बुलंद कर रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं, मुश्किलें तलाश करते हैं। अजीजों, छोटे छोटे बच्चे पानी
کیجئے مجھے نہیں معلوم کہ یہ پانی کیسے بند ہوا اور کب تک بند رہا, لیکن اتنا معلوم ہے کہ بچوں کی پیاس آخر وقت تک بجھی نہیں, اس لیے قید خانے میں بھی بہت تھوڑا پانی آتا تھا, بہت تھوڑی جگہ آتی تھی, یہی وجہ تھی ایک مرتبہ سید پنجاب میں جناب رحمت کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آواز دی تھی اماں آج نماز بیٹھ کے بولتی ہے, کہا جب یہ آگے اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے تو میرے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا, ارے میں اپنا حصہ بچوں کو تقسیم کر دیتی ہوں.
ولا منقلب منقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق الأئمة الطفل الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام, فاستجب دعائي وأهدى حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. تولي يا رحمن اسم اختصر في عبادتك قبول فرما, مالك أنا علم عمل في توفيق عنايت فرما, جو مومن بیمار ہوں خصوصاً جناب صادق التمیزی صاحب کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما.